آج 35ویں ایسے شروع کرنا ہے اور تلاوت آگے تک رکو تک ہو گئی تھی مگر اب چند آیتیں ہیں وہ شامل کر کے کر لیتے ہیں. حکمر صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ کیسے کام سنبھال لیا؟ کافی سمیٹنے والا سنبھالنے والا شام نہیں
جی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عيسى ابن مريم قال الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ. أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذريه ابراهيم واسرائيل وممن هدينا اجتبينا اذا تطلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا سجدا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ذلك عیسی ابن مریم, یہ عیسی ابن مریم ہے. قول الحق الذی فیہ یمترون, یہ سچی بات ہے جس کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہیں یا شک کر رہے ہیں. ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی, جو بیان ہوا ہے عیسی ابن مریم کا یہی حقیقت ہے, اس کے سوا جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب فرض اور شک کی باتیں ہیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ, اللہ کو یہ حاجت نہیں یا زیب نہیں ان یتخذ من ولد, کہ اللہ کی شان کے خلاف زیادہ مناسب زیب دینا میں کچھ اور معنی بھی آ جاتے ہیں, یوں بہتر رہے گا, یا یہ کہ یہ اللہ کا کام نہیں کہ وہ بیٹا پکڑے, یہ اللہ کو حاجت نہیں کہ وہ بیٹا پکڑے, یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے ان یتخذ من ولد, کہ کوئی بیٹا بنا لے. سبحانہ, وہ پاک ہے. اذا قضا امرا, جب کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے, فانما یقول, تو محض یہ کہتا ہے کن, ہو جا, فیکون, بس وہ ہونے لگتی ہے اور ہو کر رہتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ, اور یقیناً اللہ تعالی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے, فَاعْبُدُوهُ, هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, یہ سیدھا راستہ ہے. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بیچ میں کٹی ہے, پہلے آپ ہی بول رہے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا, یہاں تک. اس کے بعد دو جو ہیں جملے, یہ جن کو جملہ معترضہ کہتے ہیں, کہ مضمون کو وقتی طور پر اس کی ضمائر پھیر دی گئیں اور دوسرا مضمون جو تعلق والا ہے اور پہلے مضمون کی وضاحت کر رہا ہے وہ بیان کر کے پھر حضرت عیسیٰ کا کلام دوبارہ شروع ہوگا. ورنہ ان اللہ ربی و ربکم، اللہ یقیناً اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ پھر بیچ میں دیکھیں دو آیتیں ہیں، ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ اللہ کلام فرما رہا ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو نہیں بول رہا ہے. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. اس لیے واو جو اب آئی ہے بیچ میں، یہ اسے والسلام علیہ سے ملا رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن کا ذکر گزرا، ان کی تشریح پہلی باتوں کا نتیجہ نکالنے کے بعد پھر واپس حضرت عیسیٰ کی طرف ضمیر کو پھیر دیا گیا ہے، کیونکہ یہی وہ جملہ ہے جس کا ذکر سورہ المائدہ میں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ملتا ہے، وما کنت الا ما امرتنی ان اعبد اللہ ربی و ربکم. یہ ہے وہ ربی و ربکم والا مضمون جو سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے منسوب فرمایا ہے کہ وہ قیامت کے دن یہ جواب دیں گے کہ میں نے تو وہی کہا تھا جو تو نے مجھے کہا تھا، کہ ربی اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. نکالیں وہ ما امرتنی بے ان اعبد اللہ ربی و ربکم. تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اقرار ہے ربی و ربکم کا، یہ آخر پر رکھ دیا ہے اس مضمون کے اوپر مہر لگانے کے لیے. یہ وہ عیسیٰ تھا اور یہی اس کا کلام تھا، یہی وہ خود اقرار کیا کرتا تھا، ان اللہ ربی و ربکم، یقین اللہ ہی ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، فعبدوہ اسی کی بات کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر ان لوگوں کے بعد جن کا ذکر خیر گزرا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی نیک لوگ، احزاب نے آپس میں اختلاف شروع کر دیا، گروہ مختلف گروہوں میں بٹ گئی عیسائیت اور انہوں نے آپس میں اختلاف شروع کر دیا. فویل للذین کفروا، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من مشہد یوم عظیم، اس دن کی حاضری سے جو بہت بڑا دن ہوگا. اور یہ جو حاضری والی بات ہے، یہ پہلی آیت سے اس کا تعلق بھی ہے، جب حضرت عیسیٰ کی بھی حاضری ہوگی اور سب ساتھیوں کی، تو سوال کیا جائے گا کہ تم توحید پہ قائم رہے تھے کہ نہیں، اور اس کا جواب حضرت عیسیٰ دے چکے ہیں اور آپ پاک ہو گئے، آپ کو بری ذمہ فرما دیا گیا. فرمایا ہاں بعد میں ان گروہوں نے اختلاف کیا، اور بعد میں اختلاف کرنے والوں نے میں وہ تھے جو مشرک بنے، ان کے متعلق فرماتا ہے فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، بس ان میں سے جو گروہ کافر ہو گئے وہ قیامت کے دن کی حاضری سے، یعنی وہ ہلاکت ہو ان پر اس دن کی حاضری سے جو بہت بڑا دن ہوگا. اسمع بہم و ابصر یوم یاتوننا، ذرا اسمع بہم و ابصر، کیا ہی وہ سننے والے ہیں اور کیا ہی دیکھنے والے ہیں. ایک قرآن کریم کا یہ انداز ہے، عربی کا خاص محاورہ، ایک سانچے میں ڈھل کر بات جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہی کیا جاتا ہے، یا تعجب کے معنوں میں یا داد کے معنوں میں، واہ کیا ہے ان کا سننا اور واہ کیا ہے ان کا دیکھنا، کیا ہی سنتے ہیں اور کیا ہی دیکھتے ہیں، کیا خوب وہ سنتے ہیں، کیا خوب وہ دیکھتے ہیں. یہ اردو میں ان تین طرزوں پہ جو خطاب ہوتا ہے، وہ عربی میں بھی تین طرزوں پر داد دی جاتی ہے. بس داد بعض دفعہ تان کی تان انوانوں میں، بلکہ خدا تعالیٰ تو تان سے کام نہیں لیتا، مگر ان کی ایک ناپسندیدہ حرکت کو نمایاں کرنے کے لیے یہی طرز اختیار کی گئی ہے کہ واہ کیا سننے والے ہیں، کیونکہ یہ وہ دعویٰ کیا کرتے تھے، کیا ہی دیکھنے والے ہیں، ہم سب سے زیادہ سنتے ہیں، سب سے زیادہ دیکھتے ہیں. لیکن جب وہ ظالم خدا کے حضور پیش ہوں گے، کھلی کھلی گمراہی میں ہوں گے، یعنی ان کا پھر کوئی دعویٰ اس لائق نہیں ہوگا کہ اس پر کان دھرے جائیں، کیونکہ ان کی گمراہی کھل کر سامنے آ جائے گی. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَتِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، ان کو حسرت کے دن سے ڈرا، جب فیصلہ کر دیا جائے گا یا فیصلہ چکا دیا جائے گا. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ اس بارے میں غفلت کی حالت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لائیں گے. انا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور یقیناً ہم ہی ہیں جو زمین کے وارث ہوں گے، وَمَنْ عَلَيْهَا، جو کچھ اس پر ہے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے. یہاں جو زمین کی وراثت کا مضمون ہے، اس میں اشارہ اس پہلی نسل اور پہلے سلسلے کے ختم ہو کر دوسرے سلسلے کی طرف منتقل ہونے کا ہے، اور آخر تک یہی انداز ہے بیان کا کہ وہ سلسلہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اختتام پذیر ہوا، ان کے بعد تو ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے جو ناخلف تھے، جنہوں نے ورثے کا حق ادا نہیں کیا، اور اس قسم کا مضمون ساری حضرت ابراہیم کی اولاد کا عیسیٰ تک پہنچنا، اور پھر دوسرے انبیاء کا ذکر شروع ہو جائے گا کہ سارے وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ چکے ہیں، اور ان سب مذاہب کی صفیں لپیٹ دی گئیں، اور آخر پر ورثہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا اور اسلام کا مضمون شروع ہوگا. یہ خلاصتاً مضمون ہے، ورنہ آپ کو اچانک جو دوسرے ذکر چلتے ہیں اس کی سمجھ نہیں آئی کیوں دوسرے چل رہے ہیں اور ان کا کیا تعلق ہے. چنانچہ فرمایا واذکر فی الکتاب ابراہیم، ابراہیم جد امجد تھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور ابراہیم کی توحید اتنی خالص تھی اور اتنی یقینی تھی کہ حضرت ابراہیم کے مضمون کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی بریت ہوئی ہے کہ عیسیٰ ان کی اولاد، روحانی اولاد تھی، ان کا شرک سے کوئی تعلق نہیں. شرک جنہوں نے کیا ہے وہ بعد میں آنے والے لوگ ہیں. انہو کان صدیق نبیا، یقیناً وہ ایک سچا رسول تھا، ایک صدیق نبی تھا. اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، اور جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ، لم تعبد، کیوں تو عبادت کرتا ہے، ما لا یسمع، جو سنتا نہیں ہے، ولا یبصر، اور دیکھتا نہیں ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور تیرے کسی بھی کام نہیں آ سکتا. اور اسمِ بہم و ابصر والا جو مضمون ہے نا وہاں، وہ ان معنوں میں ہے کہ جن مشرک لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی بہرے اور اندھے ہیں، اور خود بھی بہروں اور اندھوں کے پیچھے چلنے والے بہرے اور اندھے ہوا کرتے ہیں، اور اس پہلو سے قیامت کے دن بھی اسی طرح اٹھائے جائیں گے. تو دیکھو اب ان کی سماعت کیسی ہے، کیسا یہ دیکھ رہے ہیں. یا بت انی قد جانی من العلم، اے میرے باپ، یقیناً میرے پاس علم آ چکا ہے، معلم یاتک، جو تیرے پاس نہیں آیا، فتبینی، بس میری پیروی کر، عہد کا صراط السویا، میں تجھے سیدھے راستے کی ہدایت دوں گا. اب اپنے باپ کو ہدایت کی تعلیم دے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور جس کے پاس آئے اس کا فرض ہے کہ وہ تعلیم دے، خواب پہلے بظاہر ابا و اجداد ہی ہوں. اور یہ جو عیسائی لوگ اور اہل کتاب، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تان کیا کرتے تھے کہ تم آج کے آنے والے، پہلی کتابیں ہماری، ہمیں ہدایت ملی، تم ہمیں کیوں ہدایت دیتے ہو؟ تو جس نبی سے ان کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس نے آغاز کیا ہے اپنے باپ کو یہ کہہ کر، ہے تو تو میرا باپ لیکن تیرے پاس ہدایت نہیں، میرے پاس ہے، اس لیے میری پیروی کر. اور بڑا جرأت کا کلام ہے اپنے باپ کو کہنا، فتبینی عہدے کا صراط مستویا، میری پیروی کر، میں تجھے سیدھے راستے کی طرف لے کے جاؤں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ شیطان کی عبادت نہ کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان یقیناً رحمان کا نافرمان ہے. یہ ساری صورت جو ہے یہ خدا تعالیٰ کی صفت رحمانیت کے گرد گھوم رہی ہے، اور لفظ رحمان کو خدا تعالیٰ کے اسم ذات کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. اللہ کے بعد سب سے اہم صفت جس کو خدا تعالیٰ کے اسم ذاتی کے طور پر استعمال فرمایا گیا قرآن کریم میں، وہ رحمان ہے. کان للرحمان عصیا، وہ رحمان کا دشمن تھا، اور رحمان کو خاص طور پر اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے لحاظ سے پیش اس لیے فرمایا گیا ہے کہ رحمان میں پیدا کرنے کا جو مضمون پایا جاتا ہے، بن مانگے دینا اور پیدا کرنا. الرحمن خلق الانسان، رحمان ہے جس نے انسان کو خلق تخلیق کیا ہے، خالق نہیں فرمایا وہاں. علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن پر سکھایا. تو مادی تخلیق بھی رحمان کی طرف منسوب فرمائی گئی، روحانی تخلیق بھی رحمان کی طرف منسوب فرمائی گئی. بس رحمان یہاں ان معنوں میں ہے جو آغاز سے بغیر کسی چیز کے، بغیر مانگے نعمت عطا فرماتا ہے. اور یہ چونکہ نعمتوں کے سلسلوں کا ذکر ہے سارا، شروع سے آخر تک، اس لیے رحمان کے حوالے سے یہ ساری صورت چل رہی ہے. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اس نے کہا اے ابراہیم تو کیا مجھے اپنے معبودوں سے منع کر رہا ہے؟ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لارجمنک واہجرنی ملیا، اور اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے ضرور رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا. واہجرنی ملیا، مجھے تو کچھ دیر اکیلا چھوڑ دے، میرے سامنے نہ، میرے مجھے بار بار دکھائی نہ دے، یہ مراد ہے، کیونکہ غصہ آتا رہے گا اور اب میں تجھے برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے مجھ سے بچ کے ہی رہے تو اچھا ہے، کیونکہ میں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ اگر تم ایسی باتیں کرے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا. تو واہجرنی ملیا، مجھے ہمیشہ کے لیے یا لمبے عرصے کے لیے تنہا چھوڑ دے، یہ دونوں معنی اس سے نکل سکتے ہیں. حضرت میر صاحب نے کیا ترجمہ کیا ہوا ہے یہاں ملیا کا؟ کچھ عرصہ کے لیے چھوڑ، مجھے کچھ عرصہ کے لیے، یہ کچھ عرصہ جو ہے میں نے اس مانے تو کچھ عرصہ ہی نظر آتے ہیں بظاہر، لیکن کچھ عرصہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد پھر بھی سامنے آتے تو پھر بھی یہی باتیں ہونی تھیں، اس لیے مطلب مجھے مہلت دے، بس میرے سے ہٹ جا، بس دور ہٹ جا، میرے سامنے نہ آیا کر. قال السلام علیک، حضرت ابراہیم نے جواباً فرمایا تجھ پر سلام. اور سلام جدائی کا سلام بھی ہوتا ہے اور دعائیہ سلام بھی، کہ ٹھیک ہے، سأستغفر لک ربی، اب میں تیرے لیے خدا سے، اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا. معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سوال جواب اب ختم ہے، جدائی ہو گئی ہے. انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر بہت ہی مہربان ہے. وہ اعتزلکم، وہی جدائی کے مضمون ہے جو عارضی جدائی کے لیے اشارہ نہیں کر رہا، اس لیے میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے نہیں ترجمہ کیا. اب میں تمہیں چھوڑنے لگا ہوں، تم سے الگ ہو جاؤں گا. وہ ما تدون من دون اللہ،
اور جو کچھ بھی جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو خدا کے سوا ان سب کو میں چھوڑ دوں گا. ان سے دور ہٹنے کا مراد, دور ہٹنا مراد ہے ہجرت کی طرف اشارہ لگتا ہے. تو ادعو ربی, اور میں اپنے رب کو پکاروں گا. عسا اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ, بعید نہیں کہ میں اپنے رب کی دعا میں محروم نہ رہوں, بدنصیب نہ رہوں. فلما تعذلہم, جب اس نے ان کو چھوڑ دیا. وما یعبدون من دون اللہ, اور جو وہ عبادت کرتے تھے اس کے سوا, اللہ کے سوا. اب دیکھ لیں سارا مضمون مستقل جدائی کا ہے. وہ سلام جو تھا وہ جدائی کا سلام تھا, اور ملیہ مراد کہ اب تو بس میرے سامنے آنا, مجھے عمر بھر کے لیے چھوڑ دے. ان کو بھی چھوڑا جو عبادت کرتے تھے, جن کی ان بتوں سے بھی پیٹ پھیر لی. جب ہجرت کی ہے تب حضرت اسحاق اور یعقوب پیدا ہوئے ہیں, تو صاف پتہ چل رہا ہے اس کے بعد ملاقاتیں بند ہو گئیں. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا, اور سب کو ہم نے نبی بنایا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا, اب یہاں پہلے حضرت اسحاق اور یعقوب کا ذکر ہے اور اسماعیل کا ذکر نہیں ہے. یہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو نسل ختم ہوئی ہے اس میں حضرت اسماعیل نہیں آتے, ان کا الگ ذکر ہونا چاہیے اس تسلسل میں نہیں. اس لیے پہلے بیٹے کو چھوڑ کر دوسرے بیٹوں کا ذکر, جبکہ دوسری جگہ حضرت اسماعیل ہی کو پہلے بیٹے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے, بتا رہا ہے کہ اس کا معاملہ الگ ہے, اس سے ابراہیم کی نسل الگ جاری ہوگی. یہ جو حضرت عیسیٰ کے آبا و اجداد ہیں ان میں اول اسحاق تھے اور پھر یعقوب. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا, ہم نے ان سب کو نبی بنایا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا, اور ہم نے ان کے لیے, لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا, اپنی رحمت میں سے ان کو عطا فرمایا. وَهَبْنَا میں نے عطا فرمایا, لہم ان کے لیے, میر رحمتنا اپنی رحمت کا ایک حصہ مراد ہے. وجالنا لہم لسان صدق نبی صدق علیہ, اور ہم نے انہیں ایک بلند مرتبہ سچائی کی زبان عطا کی. ان کی سچائی کا معیار بہت بلند اعلی شان کا تھا. بس یہ عجیب مضمون ہے, وجالنا لہم لسان صدق علیہ, انہیں ایک بلند مرتبہ زبان سچائی کی زبان عطا کی. ابھی بھی دیکھیں حضرت اسماعیل کا ذکر نہیں آ رہا, وہ بعد میں آئے گا, کیونکہ اس مضمون کو جہاں ورثہ پانے کا مضمون ہے وہ الگ ہو گئے ہیں, اس لیے یہاں سے ان کو نکال دیا گیا. یہ سلسلہ ختم ہوگا دوسرے انبیاء ذکر بھی بیچ میں, جب ذکر شروع ہوگا دوسرے انبیاء کے ساتھ حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرمائے گا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى, اور کتاب میں موسیٰ کو بھی کا ذکر بھی پڑھ یا اسے یاد کر. انہو کان مخلصاً وکان رسول النبی, یقیناً وہ خالص کیا گیا تھا. وکان رسول النبی, اور وہ ایک پیغمبر نبی تھا. ونادیناہ من جانب طور الایمن, اور ہم نے اسے طور کے دائیں کنارے پر آواز دی, دائیں کنارے سے آواز دی. وقربناہ نجیا, اور اسے ہم نے سرگوشی کرتے ہوئے اپنے قریب کر لیا. آواز دی پہلے, بلایا, اور پھر سرگوشی کے انداز میں, قرب کے اظہار کے, تعلق کے اظہار کے لحاظ سے اسے قریب کیا. وہبنا لہو من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا, اور ہم نے اپنی رحمت اسے عطا فرمائی, رحمت میں سے ایک حصہ اسے عطا کیا. اور یہاں ہے وہبنا لہو من رحمتنا اخا ہو, اخا وہبنا کا مفعول بھی بنتا ہے. اپنی رحمت سے, پہلے وہاں جو مضمون تھا وہبنا لہو رحمتنا, وہاں مضمون مکمل ہو جاتا تھا. یہاں یہ ہے اپنی رحمت سے اسے اخا ہو, اس کا بھائی ہارون نبی کے طور پر عطا فرمایا. اب حضرت عیسیٰ کے بھائیوں کی طرف منتقل ہو جانا ہے مضمون آخر. وذکر فی الکتاب اسماعیل. اب دیکھ لیں وہ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ وعدہ تھا نا کہ ہم تو یہ تیرے بھائیوں میں سے عطا کریں گے تجھ سا، تو کیسے برمحل موقع پر آ کر یہ مضمون پھیر دیا گیا ہے. حضرت اسماعیل کا وہاں ذکر فرمایا جہاں حضرت عیسیٰ کے بھائی کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ کے بھائی کا ذکر ہے. وذکر فی الکتاب اسماعیل، اور کتاب میں اسماعیل کو بھی پڑھ، اس کا بھی ذکر دیکھ. انہ کان صادق الوعدے، وہ وعدے کا سچا تھا. وہ کان رسول النبی، اور وہ نبی رسول نبی تھا، یعنی پیغمبر اور نبی. رسول میں جو خدا کی طرف سے آ کے رسالت کرے، پیغام دے، نبی جو دنیا کو خبریں دے. تو ایک ہی وجود کے دو مختلف نام، ان کی ان صفاتی نام ہیں. رسول بحیثیت خدا کا نمائندہ اور پیغمبر، اور نبی اس حیثیت سے کہ وہ آئندہ کی خبریں دیتا ہے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے اہل کو صلات اور زکات کا حکم دیا کرتا تھا. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے حضور بہت ہی پسندیدہ تھا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسِ، اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ نسلاً مکمل فرمانے کے بعد اسماعیل کی بات شروع ہوئی ہے، تو دیگر انبیاء جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسماعیل کے درمیان ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا. اور ادریس کا ذکر پڑ، انہ کان صدیق نبیا، وہ بھی یقیناً سچا نبی تھا. وہ رفعناہ مکان علیہ، اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر فائز فرمایا. اور یہ جو حضرت ادریس کے متعلق معاملات ہیں، ان کی تشخیص کب تعین کے کب ہوئے تھے، کیا واقعہ گزرا ہے، خصوصیت سے حضرت ادریس کے متعلق کیوں ذکر فرمایا گیا ہے، اسے ہم نے اونچے مکان کی طرف اٹھایا. اور جہاں تک بائبل کا ذکر تعلق ہے، الیاس نبی کے اوپر اٹھائے جانے کا ذکر ملتا ہے. تو ادریس کیا الیاس ہی کا دوسرا نام ہے اسے، یا ادریس ایک الگ نبی ہیں؟ اس کے متعلق مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہوا ہے، بہت ہیں جو حضرت ادریس کو الگ نبی کے طور پر ہی شمار کرتے ہیں، اور یہ بھی یقین کرتے ہیں کہ یہ آسمان پر واقعتاً اٹھائے گئے تھے. اور مولوی اکثر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں کہ کون سا آسمان کہاں چلے گئے، اور رفع کا مطلب جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہوتا ہے، تو وہاں وہ یہ آیت اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا لیا، ہم نے اسے اونچے مقام کی طرف اٹھا لیا. یہ بحث رفانہ کا یہاں کیا معنی ہے اور مکان کون سا ہے، یہ تو کچھ تاریخ سے بھی تعلق رکھتی ہے. اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں خصوصیت سے ان لوگوں میں شامل فرمایا. لیکن مولوی کا جواب تو بڑا واضح ہے، اگر ان کو اٹھایا تھا تو اترے کیوں نہیں ابھی تک، اور اترے نہیں تو امت محمدیہ میں ان کے اترنے کا ذکر نہیں. اور جو ایسا چڑھ گیا کہ واپس ہی نہ آئے، اسی کو مرنا کہتے ہیں، یا وہ ہمیشہ وہیں زندہ رہیں گے اسی جسم کے ساتھ، اس لیے وہ ان کی بات کی صورت بن ہی نہیں سکتی. ورنہ دو نبیوں کے آنے کا ذکر ہونا چاہیے تھا، ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ایک حضرت ادریس کا. لیکن جو ذکر ملتا ہے کسی کے چڑھ کر واپس آنے کا بائبل میں، وہ حضرت الیاس کا ملتا ہے، ایلیا حضرت یحییٰ کے حوالے سے ایلیا نبی کا ملتا ہے، اور اسی کے سوال ہوتے تھے. اور حضرت عیسیٰ سے گفت و شنید میں کسی ادریس کا ذکر نہیں ملتا کہیں. اسی لیے بعض، جہاں تک مجھے یاد ہے، مجھے معین نہیں پتا، لیکن بعض نے یہ اظہار کیا ہے کہ حضرت ادریس حضرت الیاس کا دوسرا نام ہے. حضرت مسلم نے کیا لیا ہے مجھے اس لیے اس مضمون پر تحقیق مومن صاحب آپ بھی کریں، جو بھی سن رہے ہیں وہ اپنے طور پہ تسلی سے تحقیق کریں، کیونکہ جو مسئلہ ہے اوریجن والا وہ یہ ہے کہ قرآن کریم مکان العلیہ رفع اور رفع کے ساتھ یہ ذکر فرماتا ہے اور حضرت الیاس کا کوئی ذکر نہیں ہے، ایلیا نبی یعنی الیاسین کے نام پہ تو ملتے ہیں الیاس، لیکن ایلیا نبی جس کو اٹھایا گیا اس کا کوئی ذکر قرآن کریم نہیں ملتا. اور بائبل میں جہاں حضرت مسیح سے بات چیت ہو رہی ہے یہود کی، وہاں ابلیس کا کوئی حوالہ نہیں دیتے اور الیاس کا حوالہ دیتے ہیں، یا ایلیا الائجا جو بھی نام ہو، بات کہتے ہیں الیاس اور ایلیا کی چیز ہے، بات کہتے ہیں الگ الگ نام ہیں، مگر ایلیا کی بات میں کر رہا ہوں، ان کا ذکر ملتا ہے. اور حضرت ادریس غائب ہی ہو گئے ہیں بیچ میں سے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کسی ادریس کے آنے کی خبر نہیں دے رہے، بلکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خبر دیتے ہیں. تو جو رفع کا مضمون ہے ادریس کے حوالے سے، یہ بڑا ایک اچنبھا مضمون ہے. وہ یہ تو بڑی واضح بات ہے کہ اس طرح اٹھائے نہیں گئے، ورنہ ذکر ملتا. اگر اٹھانے کا شبہ بھی ہوتا ان کے متعلق تو ذکر ملتا حضرت عیسیٰ کے حوالے سے یا آئندہ زمانے کے حوالے سے. اٹھے ہیں تو غائب کہاں ہو گئے؟ دوسرا، مکان کا لفظ استعمال ہوا ہے مقام کی بجائے، یہ بھی غور طلب بات ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کسی نبی کو ہجرت کا موقع ملا ہو کسی بلند پہاڑی علاقے میں، اور اس پہلو سے اس کو رفع کا معنی، اس کو عزت اور مرتبہ دیا، مگر ایک اور مقام جو بلند مقام تھا اس کی طرف لے جا کر. یہ جو بلند مقام کی طرف لے جانا ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پہاڑی علاقے میں جانے کا تو ذکر ہے، اور آپ کی رفت کا بھی ذکر ہے. ایک اور نبی ہے جو جس کے متعلق نہ ایک اور ہمارے دو روحانی بزرگ شخصیتیں ہیں جن کا پہاڑی علاقے کی طرف جانے کا ذکر ملتا ہے، اور اس سے ان کا رفع بھی ایک قسم کا روحانی ہوا ہے. ایک حضرت یحییٰ جو یقینی طور پر پہاڑی علاقے میں گئے ہیں، کیونکہ جس یحییٰ کا میں نے ذکر کیا ہے وہ پہاڑی علاقے میں آباد ہوئے، وہیں ان کے جو پیچھے چھوڑے ہوئے آثار ہیں، قطعی طور پر ایک بپتسمہ دینے والے کی یاد لیے ہوئے ہیں، اور جگہ جگہ وہ ایک جگہ نہیں سارے ساحل پر بپتسمہ لکھا ہوا ہے. اور اس بزرگ کا نام یحییٰ ہے جو اس جزیرہ پہاڑی جزیرے میں غائب ہوا ہے. اور ایک ہیں حضرت سید احمد بریلوی، حضرت سید احمد صاحب شہید، وہ بھی پہاڑی علاقے میں غائب ہوئے ہیں. تو وہ رفت ہیں جو پہاڑی علاقے میں غائب ہونے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان دونوں میں دکھائی دے رہی ہیں. تو ادریس کون ہے؟ اب یہ تحقیق ہونے والی ہے. کسی کو یاد ہے زبانی ادریس کے متعلق کوئی تحقیق؟ کیوں جی، ذکر دیں گیا نہیں اس طرف، آپ کچھ بولیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے. ورفعناہ مکانا علیا، اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر فائز کیا. حضرت یہ محمد ساق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اب یہاں حضرت میر صاحب نے مرتبہ بلند پر ترجمہ کیا ہے. ہم نے اسے بلند کیا، ہم نے اسے مرتبہ بلند پر، اور بلند کیا ہم نے اسے مرتبہ بلند پر. اب مکان بمانا مرتبہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ نہیں، یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے. کیوں جی؟ مکان صدق علیہ تو آتا ہے نا، مکان ہے مکان نہیں،
مکان
تو آتا ہے مکان کے اندر. یہ ساری دیکھنے والی ہے نا، دیکھ لیں پھر. تلک الجنت التی نور سونے نوادنا من کان تقیا. یہاں سے پڑھنا ہے؟ نہیں نہیں، 58 کے بعد. ہاں وہ دوسرا سفر تھا. یہ ہے بلائے کر دینا. ٹھیک ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے انعام فرمایا، نبیوں میں سے جن پر ہم نے انعام فرمایا، من ذریۃ آدم، آدم کی اولاد سے، وممن حملنا مع نوح، اور ان سے، ان میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کروایا کیا تھا، تو من ذریت ابراہیم، اور ابراہیم کی ذریت میں سے، و اسرائیل، اور اسرائیل کی ذریت سے. اب ابراہیم کے بعد اسرائیل کی ذریت صاف بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کی ایک الگ ذریت بھی چلنی ہے جو اسرائیل کے علاوہ ہے، ورنہ جب ابراہیم کی ذریت کہہ دیا تو اسرائیل کی ذریت تو اس میں شامل ہو گئی. تو کیسا عجیب انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. حضرت اسماعیل کا چونکہ الگ ذکر کیا تھا، یہاں وہ ان کی طرف اشارہ کرنا چھوڑا نہیں. تو میں ابراہیم کی ذریت سے اور اسرائیل کی ذریت سے، تو ابراہیم کی اصل اور حقیقی ذریت وہ الگ آنی ہے، اور اسرائیل والی ذریت جو ہے وہ خالص، وہ اس شان کی نہیں ہے کہ ابراہیم کی ذریت کے طور پر صرف اس کو بیان کر دیا جاتا. ابراہیم و اسرائیل و ممن ہدینا و اجتبینا، اور یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی، و اجتبینا، اور ان کو چن لیا. اذا تتلا علیہم آیات الرحمان، جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر جاتے ہیں. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ و اتبعوا الشہوات سوف یلقون غیا. اب ان سب کے زمانے گزر گئے، اور بعد میں جو ورثہ ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہو جائے گا. ان کے بعد پھر ایسی نسل ان کی وارث بنی، خلفہ وارث ہوئی، من بعدہم خلفون، ایسی نسل. ہم اردو میں مونس بول رہے ہیں لیکن عربی میں یہ مذکر لفظ ہے، خلفہ من بعدہم خلفون، ان کے بعد ان کے ایسے خلف نے ان کا ورثہ پایا. اضاؤ صلاتا، جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں، وتبعوا الشہوات، اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیچھے لگ گئے. فسوف یلقون غیا، بس ضرور وہ اپنی گمراہی کی سزا پائیں گے، یا ضرور وہ اپنی گمراہی کو دیکھیں گے. اس میں سزا کی بجائے محض غین کہنے میں یہ مضمون مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ پھر دن بہ دن بگڑتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو پھر دکھائی دینے لگتا ہے کہ ہم کس حد تک بگڑ چکے ہیں اور اصلاح سے باہر نکل گئے ہیں. الا من تاب و آمن و عمل صالحا، سوائے اس کے جس نے توبہ کی، و آمن اور ایمان لایا، و عمل صالحا اور نیک اعمال بجا لایا. فاولئک، یہ واحد میں بھی ہو سکتا ہے جمع میں بھی، اگرچہ فعل واحد کا ہے لیکن من جو ہے وہ جمع پر بھی اطلاق پاتا ہے، اگرچہ اس کے لیے واحد فعل استعمال ہوا ہو. تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے. فاولئک یدخلون الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، یہ داخل ہوں گے. ولا یظلمون شیء، اور کچھ بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. جنات عدن للتی وعد الرحمن عباده بالغیب، وہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں جو رحمان نے عباده اپنے بندوں کے لیے غیب سے جن کا وعدہ کیا ہوا ہے. انہ کان وعده ماتیا، یقیناً اس کا وعدہ ضرور پورا کیا جاتا ہے، پورا ہو کے رہتا ہے. یہاں جنت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح حضرت آدم کی جنت دراصل شریعت کا نزول تھا، اور اسی میں کلمہ طیبہ بھی تھا، شجر طیبہ بھی تھا، شجر خبیثہ بھی تھا جس کے پاس جانے سے منع فرمایا گیا. اب یہ آخری جنت جو ہے یہ قیامت کی جنت تو ہوگی ہی، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری شریعت نازل ہوئی ہے، اور جس جنت میں پھر ان کے سارے وارثوں کو بلایا جائے گا جو پہلے نبی گزر گئے تھے، جو ان میں سے نیک اعمال ہوں گے، جو مخلص ہوں گے، ان کو توفیق ملے گی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری جنت میں داخل ہوں. کیونکہ جنات عدن للتی وعد الرحمن عباده بالغیب، اس نے وہ رحمان جس نے اپنے بندوں سے غیب سے وعدہ کر رکھا تھا کہ یہ جنت ضرور دنیا میں آئے گی. انہ کان وعده ماتیا، وہ اس میں ماتیا میں پورا ہو کر رہنے والا، یہ وہ وعدہ ہے جس نے لازماً پورا ہونا تھا یا پورا ہو کر رہے گا. لا یسمعون فیہا لغواً الا سلاما، اس میں وہ کوئی لغو چیز نہیں دیکھیں گے یا سنیں گے، الا سلاما سوائے سلام کے. ولہم رزقہم فیہا بکرتاً وعشیہا، ان کا رزق ان کو صبح شام عطا کیا جائے گا. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے اس کو جو سب سے زیادہ متقی ہے. من کان تقیا، یہاں سب سے زیادہ کا لفظ جو ہے میں نے اپنی طرف سے مانن لگایا ہے، مگر لفظاً اس میں شامل نہیں ہے. لفظاً صرف اتنا ہے جو بھی تقی ہوگا اسے ہم اس جنت میں داخل کریں گے. قرآن کریم کا انداز چونکہ تھوڑے لفظوں میں زیادہ مضامین سمیٹنے کا ہے، اس لیے ایک معنی اپنی ذات میں ایک نہج پر چلتا ہے، لیکن اس کے بتون ہیں، وہ معنی آخر تک ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو کر چلتا ہے، اس میں کہیں کوئی تضاد پیدا نہیں ہوتا. جو بطن کا معنی ہے وہ بھی اسی طرح مسلسل ساتھ چلتا ہے. تو میرے نزدیک ظاہری معنی اس جنت کا ہے جو جس کو ہم جنت جانتے ہیں، معروف جنت ہے، اور بطن کا معنی اس جنت کا ہے جو شریعت کی جنت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے گی اور وہ اس دفعہ دائمی ہوگی، اس کی سختی لپیٹی جائے گی. اس جنت میں سلام جو خالص مضمون ہے سلام کا، ہے حتی مطلع الفجر میں جو سلام کا ذکر ہے وہ سلام ہے، یعنی باطنی معنوں کے لحاظ سے. من کل امر سلام، ہر حکم جو ہے وہ سلامتی پر مبنی ہوگا. ہے حتی مطلع الفجر، اور مطلع الفجر کے بعد پھر آگے قیامت تک وہی فجر رہے گی. یہ ہے جو مضمون وراثت کا، روحانی وراثت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہوا ہے. اس لیے اس کے مان بعد یہ فرشتے براہ راست کلام کر رہے ہیں. تنزل الملائکۃ فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، والروح وما نتنزل الا بامر ربک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہم محض اپنے رب کے امر کے ساتھ نازل ہو رہے ہیں، ہرگز اپنی طرف سے نازل نہیں ہو رہے. اور بے امر رب کا میں دوسرا مضمون ہے اپنے رب کا امر لے کر حاضر ہو رہے ہیں. تو تنزل الملائکۃ فیہا باذن ربہم کا میں نے ترجمہ پہلے بھی کیا تھا تفصیلی طور پر، بے کا معنی اس حکم سے اور حکم کے ساتھ، دونوں معنی ایسے ہیں جو قرآن کریم میں مسلسل اسی طرح چلتے ہیں. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، تواصل بالحق و تواصل بالصبر. تو بے کا معنی ایک ہے اس چیز سے بے امر رب اللہ کے حکم سے ہم نازل ہوئے ہیں، بے امر ربہم اللہ کا حکم لے کر نازل ہوئے ہیں. تو قرآن کریم اور خصوصیت سے وہ جو سورہ الفجر ہے اس کے نام سورہ الفجر سورہ قدر اس میں جو مضمون ہے وہ یہاں آ کے خوب کھل گیا ہے. اس لیے جو میں معنی کر رہا ہوں، میں زبردستی اس کو قرآن کی طرف نہیں پھیر رہا یا رسول اللہ کی طرف، یہ طرز بیان اتنی واضح ہو گئی ہے کہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہاں جنت میں جو دوسرا معنی اندر دوڑ رہا ہے ساتھ، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی جنت مراد ہے، اور وہ جنت جو ہمیشہ باقی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جو پہلے انبیاء تھے ان کا ذکر تاریخی طور پر کر دیا گیا، اب اس کے بعد پھر کوئی صاحب شریعت نبی کوئی نئی جنت لے کر نہیں آئے گا. اور فرشتے پھر فوراً یہ کہتے ہیں ساتھ ہی وَمَا نَتَنَزُّ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نہیں نازل ہوتے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ اور اس کے احکام لے کر، تیرے رب کے حکم کے ساتھ اور اس کے احکام لے کر. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے. وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور جو ان کے درمیان ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں. وَعْدُهُ مَا تِيَا کی طرف اشارہ ہے کہ جو وعدے خدا نے انبیاء سے فرمائے تھے کہ آخر یہ ہوگا وہ بھولا نہیں ہے. اور اب تجھ پر جو شریعت میں تنازل نزول ہو رہا ہے آخری شریعت کا، یہ ان وعدوں کے مطابق ہے جو خدا نے بھلائے نہیں. رب السماوات والارض وما بینہما، رب العالمین اور رحمت للعالمین کے حوالے سے اسی پر اس آیت کو منتج ہونا چاہیے تھا. رب السماوات والارض، وہ آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے. وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے. فعبد ہو وستبر لعبادت ہے. حضرت اسماعیل نے جو عبادت کا خاص طور پر ذکر کیا تھا صبر کا، یہ دیکھیں اس کی طرف اشارہ ہو گیا فوراً. یعنی اسماعیل کا جو ورثہ، ابراہیم کا ورثہ اسماعیل کی مارفت رسول اللہ علیہ وسلم کو پہنچا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے فعبد ہو وستبر لعبادت ہے، تو اس کی عبادت کر اور استبر صبر سے اس پر قائم ہو جا، مضبوطی سے اس پر قائم ہو جا. کیونکہ اس کے بعد پھر اور کوئی عبادت کا مضمون لے کر آنے والا نہیں ہے. حل تعلم لہ سمیا، کیا تو اس کا کوئی ہم نام جانتا ہے؟ یعنی خدا تعالی کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے اسی کی عبادت کی جائے گی. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. اچھا، چند منٹ رہ گئے ہیں، میرا خیال ہے کوئی بات کسی نے پوچھنی ہے کسی کو، وہ چھیڑ لے جواب تو. اچھا ماشاء اللہ، اتنے منٹ ہو گئے ہیں، میں تو جیسے وقت پہ آیا تھا. آپ کی وہ گھڑی لگا کے سامنے مجھے، ٹھیک ہے، ابھی 7 منٹ ہیں، پھر تھوڑی سی تلاوت ہو سکتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا وَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَّةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا
یسیع
ایک مضمون یہاں ختم ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں تک چلتے ہیں. ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا. انسان یہ کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا، إذا ما مت لسوف أخرج حيا، تو کیا پھر میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، یعنی اس مٹی اور زمین سے. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. کیا انسان یہ بات یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے پیدا فرمایا من قبل، اس سے پہلے، ولم یکو شیء، جبکہ وہ کچھ بھی چیز نہیں تھا. تو اگر عدم سے وجود اور پھر وجود سے انسان تک کی تکمیل کے سارے مراحل خدا تعالیٰ نے طے فرمائے، تو یہ جو مرنے کے بعد جی اٹھنے کا مضمون ہے، یہ تو بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ کچھ بھی نہ ہو، مادہ بنایا جائے، پھر اس میں زندگی پیدا کی جائے، پھر اس کی ترقی کرتے انسان تک پہنچا دیا جائے. عجیب پاگل آدمی ہے کہ اس پر تعجب نہیں کرتا. اور یہ جو مر جائے گا، یہ پھر بھی کچھ چھوڑ کے مرے گا، اس کی کچھ باقیات ہوں گی، اس سے دوبارہ بنا رہے ہیں تو کوئی چیز ہی نہیں اس خالق کے لیے جس نے عدم سے پیدا کیا ہے. اور عدم سے پیدا کرنے کا مضمون یہ بھی بتا رہا ہے کہ خالق ضروری ہے، کیونکہ انسان خود بخود عدم سے پیدا نہیں ہوا، اور مادہ بھی خود بخود عدم سے پیدا نہیں ہو سکتا. اور اس کے متعلق تو اب بہت سے جو سائنس کے ترقی یافتہ موجودہ دور کے مسائل ہیں، ان میں ایک یہ مسئلہ بھی باقاعدہ ایک اہمیت اختیار کر چکا ہے کہ مادہ از خود پیدا ہو سکتا تھا کہ نہیں، مادہ ازل سے ہے کہ نہیں، جس کی ایک عمر معین ہے وہ ازل سے ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اگر یہ ثابت ہو گیا، جیسا کہ اب ثابت ہو چکا ہے، کہ مادے کی ایک عمر معین ہے، وہ ختم ہوگا اس عمر کے بعد، تو اگر ازل سے تھا تو اس کو ختم ہوئے ہوئے بھی ازل ہو جانی چاہیے تھی. یعنی ازل کا چونکہ دوسرا کنارہ نہیں ہے، اس لیے یہ ایک ایسا مہم ہے جو حل ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اگر یہ خود بخود پیدا ہوا تھا تو اسے خود بخود مر جانا چاہیے تھا آج سے، ازل سے پہلے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو کہیں آپ پکڑ ہی نہیں سکتے کہ کہاں ہے، یہ پیچھے ہٹتا چلا جائے گا. جتنا مرضی اس کا تعقب کریں، جہاں بھی پہنچیں گے، اس سے پہلے اگر ارب ہا سال بھی ہوں، تو وہاں وہ ختم ہوگا، تو اس سے پہلے پھر کیا تھا؟ اس لیے ازل کا مسئلہ ایسا ہے جو ناممکن بنا دیتا ہے مادے کے خود بخود ہونے کو. اگر یہ ہمیشہ کے لیے رہتا، یا سائنسی نقطۂ نگاہ سے اس کا رہنا ممکن ہوتا، تو پھر اس کے عزل سے ہونے کا تصور امکان تھا. اب تو اس کا کوئی سوال ہی نہیں رہا، کیونکہ وہ زمانے لگ گئے جب سائنسدان سمجھتے تھے کہ مادہ ہمیشہ سے ہے. اب مادہ کی موت اور مادے کے ختم ہونے کا اور کائنات کے گھلتے گھلتے غائب ہو جانے کا جو تصور ہے، یہ اب تصور نہیں رہا، ایک قانون کے طور پر نکلا ہے. اور میتھمیٹیکلی یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اس کائنات میں ابد نہیں ہے، اور جسے ابد نہیں اسے ازل بھی نہیں. یہ لمبی بحث ہے، مگر میں آپ کو مختصر اشارہ کر رہا ہوں. یہ خدا تعالیٰ کی دلیل کا مرکزی حصہ ہے کہ جب تو پیدا ہوا ہے عدم سے اور بول رہا ہے، تو ہے کیا چیز؟ خود خود کیسے پیدا ہو گیا تھا؟ اس لیے لازم کسی خالق نے پیدا کیا ہے، اور جو عدم سے تجھے پیدا کر سکتا ہے، وہ تجھ سے آگے تیرے جیسا کوئی اور کو نہیں بنا سکتا. اس لیے جو دی جی اٹھنے کی دلیل ہے، وہ تو بالکل لغو اور بے حقیقت ہے. فورب کا بس اے محمد رسول اللہ تیرے رب کی قسم لنا شرن ہوں ہم انہیں ضرور اکٹھا کریں گے بس شیاطینا اور شیطانوں کو بھی تم رنوزرن ہوں حول جہنم جتیا اور پھر ہم حاضر کریں گے ان کو جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے تم والا نمز انم ان کل شیت ان ایہم اشد الرحمان اتیا پھر ہم چھانٹ چھانٹ کر ان میں سے ان کے ہر گروہ میں سے نکالیں گے ان میں سب سے زیادہ رحمان کے خلاف بغاوت میں سخت کون تھا سب سے زیادہ سخت کون تھا بغاوت میں رحمان کے خلاف ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها سلیا پھر ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ بالذین هم اولى بها سلیا کہ ان میں سب سے زیادہ جلائے جانے کا مستحق اور سزاوار کون ہے ام منکم الا واردها اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر وہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا واردہ مطلب اس جگہ پہنچے گا کان اعلی رب کا حتم مقضیہ یہ تیرے رب پر ایک طے شدہ حقیقت کے طور پر فرض معاملہ ہے اعلی رب کا تیرے رب پر گویا یہ فرض ہو چکا ہے ایک ایسے فیصلے کی طرح جو طے شدہ ہے ثم ننجی الذین تقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا پھر ہم ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا انہیں نجات بخشیں گے اور ظالموں کو وہاں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے یہ جو مضمون ہے یہ قابل توجہ اور قابل فہم ہے خاص طور پر اس لیے باقی بات کل انشاءاللہ یہاں تک قرار کی تھی ہمیں ٹھیک ہے نا پورا ہو جائے گا